أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. اس سے قبل کی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں معاشرتی اور خانگی مسائل کو بیان کیا گیا تھا. گزشتہ آیات میں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اس سے پہلے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا ان مسائل کا جو خانگی, گھریلو اور معاشرتی مسائل ہیں. یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق خاندانوں اور لوگوں کے آپس کے رشتوں سے متعلق ہے. طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا, اس سے پہلے نکاح کے مسائل تھے, اور طلاق کے مسائل کے ضمن میں خلع اور ایلا کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا. اور گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, شوہر اور بیوی کا, اس کے کیا اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان دونوں کے لیے, اور دوسروں دونوں کی ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے پر ان دونوں کے کیا حقوق ہیں. اور جہاں تک حقوق الزوجین کا معاملہ ہے تو حقوق الزوجین کو ہم نے اس سے پہلے ایک طویل درس میں بیان کر دیا کہ دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں, اور ان کے کیسٹ بھی, تین کیسٹ موجود ہیں حقوق الزوجین کے نام سے. ان میں شوہر اور بیوی دونوں کے تقریباً تمام حقوق کو جو شریعت نے ان کو دیے ہیں بیان کر دیے گئے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے طلاق کا ہو یا اس مسئلے کا تعلق نکاح سے, یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن میں انسان اگر کسی سے نکاح کرتا ہے یا کسی طرح سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, دونوں طریقوں اور دونوں صورتوں میں رشتوں کے بن جانے اور رشتوں کے ٹوٹ جانے کا دار و مدار ان پہ ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے, بلکہ یہ یقینی امر ہے اور یہ امر واقعی ہے. واقعہ یہ ہے, ایسا ہی ہوتا ہے کہ باہم جب شوہر اور بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی وقت اگر بگڑ جاتے ہیں تو اس کا اثر شوہر کے خاندان اور بیوی کے خاندان دونوں پہ پڑتا ہے. تو گویا کہ ان سے صرف ایک شخص یا ایک خاندان ہی متاثر نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اثر کئی خاندانوں پہ پڑتا ہے, نہ صرف رشتے کے لحاظ سے بلکہ تعلقات, دوستی اور گفتگو اور باتوں کے لحاظ سے. اس لیے ہم نے گزشتہ تمام دروس میں خاص طور پہ اس ایک نقطے کو بیان کیا, اور اپنے آپ کو ہم نے یہ سمجھایا اور درس دیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ یہ جو لفظ تقوی اللہ تعالی بار بار استعمال کر رہا ہے, واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ, حتیٰ کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان میں واتقوا اللہ تین تین بار آیا ہے. اور اس ایک رکوع کو اگر آپ لے لیں اور اس ایک ہی اس حصے کو لے لیں جس حصے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, ان میں لفظ تقوی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان ایک آیت میں ایک سے زائد مرتبہ لفظ تقوی کا ذکر ملے گا. اور تقوی یہاں اس مفہوم کے لیے ہے, اس کا عام مفہوم تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے ڈرے. ایک مفہوم عبید بن کعب نے سیدنا عمر سے جب بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ ایک خطرناک اور پرخطر اور جھاڑیوں والا راستہ ہو, اس میں جب تم تنگ راستے میں چلو گے تو اپنے دامن کو کس طریقے پہ بچا کے چلو گے, کہ دامن کسی جھاڑی سے کانٹے سے الجھے نہ, دامن تمہارا محفوظ ہو. یہ بھی تقوی کا مفہوم ہے. اور تقوی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس عمل سے روکے رکھے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو. یہ ایک عام فہم تعریف ہے کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکے، مرد ہو یا خاتون، شوہر ہو یا بیوی، والدین ہو یا اولاد، استاد ہو یا شاگرد، عالم ہو کہ جاہل، غریب ہو کہ مالدار، رعایا ہو کہ عمرا اور ان کی حکومت کر، یعنی امت کا ہر فرد، مذکر مؤنث، مرد عورت، ہر فرد امت کا وہ تقویٰ کے اس عام فہم مفہوم کو یوں سمجھے کہ انسان یعنی مسلمان اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکے رکھے جس کام سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو. یہ صفت، یہ سوچ اور یہ فکر اگر کسی مسلمان میں پیدا ہو جائے تو مسلمان متقی ہے. اب یہاں پر ان تمام مسائل میں یہ تقویٰ بار بار اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان نہ مرد شوہر ایسا کوئی کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا، نہ بیوی ایسا کوئی کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا، نہ خاندان کے لوگ ایسا کوئی کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا. قتل اگر اس سے کہ اس سے مخالف یا دوسرے لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ ناراض ہوں گے، لوگ باتیں بنائیں، قتل اگر اس سے. اور یہ بھی کہ انسان کا نفس کیا کہتا ہے، دل، ہوائے نفس، یقیناً جی چاہتا ہے کہ جس نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے میں اسے بدلہ لوں، میں اس کو ذلیل کروں، میں اس کے خلاف باتیں کروں، میں یہ کروں. لیکن اللہ کے اس رقابت والے تصور کو آپ سامنے لائیں گے کہ اللہ تعالی رقیب ہے اور لا ينفق من قول الا لديه رقیب عتید. لفظ منہ سے جو بھی نکلتا ہے اس پہ ایک نگہبان مقرر ہے. ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد، سخت نگہبان مقرر ہے، یعنی فرشتے ہر ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں. اب اگر یہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان والے، دوست، احباب، پڑوسی، موافق، مخالف، متفق یا مختلف، کسی بھی حیثیت سے انسان جب اپنی زبان سے اپنے بارے میں یا کسی اور مسلمان کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ کچھ بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے، ایک لمحے کے لیے رک جائے، سوچ لیں کہ میں زبان سے جو کچھ کہوں گا یہ فرشتے لکھیں گے، اور اگر غلط بات ہے تو. کل کو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پہ کی تھی، یہ شرعی طور پہ آپ کے لیے اپنی زبان سے یہ بات نکالنا جائز نہ تھا، تو اللہ کے سامنے میرا کیا جواب ہوگا، میرا عذر کیا ہوگا، کیا بہانہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ہر حال میں ڈرو. اب ان جب مسائل کو بیان کیا گیا تو ایک بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں عبادت جو اللہ تعالی کی جاتی ہے یہ محض یہ ہی نہیں ہے کہ انسان نماز تو پڑھے لیکن اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے. اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارے جو گھریلو، خاندانی، خانگی مسائل ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ان کے درمیان میں ہم نماز کا ذکر لا کر تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو خوش رکھنا یہ بھی عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے اسی طرح وہ تمام انسان جن پر تمہارا حق ہے یا جن کا تم پر حق ہے ان کے حقوق اگر تم ادا کرو گے، اگر وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرتے تو اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن تم ان کے حقوق ادا کرو. اب جب تم ان کے حقوق ادا کرتے ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو تم مسلمان یا مومن کامل ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ یہ حقوق بھی ادا کرتے رہو. ایک تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہاں طلاق اور نکاح اور گھریلو مسائل کے بیچ میں اللہ تعالی نماز کا ذکر چھیڑتا ہے، اور نماز ساری نمازیں خاص طور پہ درمیان والی نماز، جس سے مراد بعض علماء نے کہا ہے کہ فجر ہے، بعض نے کہا ہے کہ ظہر ہے، بعض نے کہا کہ عصر ہے، بعض نے کہا کہ مغرب ہے، بعض نے کہا کہ عشاء ہے، لیکن جس مسئلے پہ اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلاۃ عصر ہے. اور ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان مسائل کے درمیان میں ہم اللہ تعالی کی عبادت, عبودیہ, جس کو العبودیہ, عبادت رب, بندگی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کو ہم لا کے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے گھریلو مسائل کے حل کرنے میں اور گھریلو زندگی گزارنے میں کہیں نماز جیسے اہم رکن سے غافل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں حقوق العباد ادا کرتا ہوں, تو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو تکلیف بھی تو نہیں پہنچاتا, میں فلاں اچھا کام نہیں کرتا لیکن میں کسی کا دل بھی تو نہیں دکھاتا. شیطان یہ راستہ استعمال کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر نمازی نہیں ہوں لیکن میں فلاں نمازی کی طرح اور فلاں عالم کی طرح اور فلاں بزرگ کی طرح اور فلاں دیندار کی طرح فلاں فلاں ان کی طرح میں کسی کا دل بھی تو نہیں سکاتا, کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. تو میں کہوں ایسا نہیں ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, گھر کی زندگی میں, خاندان میں, معاشرے میں, محلے میں, اڑوس پڑوس میں جب تم انسانوں کے, مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہو تو ان کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں تم سے نماز ضائع نہ ہو جائے. اگرچہ اس کا جواز ہے کہ دو مسلمانوں کو جو ناراض ہوں ان کو راضی کرنے کے لیے اگر فرض نماز چلی جاتی ہے تو نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو راضی کریں گے, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز آپ نے تاخیر سے پڑھائی تھی اس لیے کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے صحابہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے. اس بات کا جواز ہے کہ اگر دو خاندانوں کو, دو مخالفوں کو, دو مسلمانوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر دیر بھی ہو جاتی ہے تو نماز آپ تاخیر سے پڑھیں لیکن ان کو راضی کر کے چھوڑیں. ان کا راضی کرنا نماز سے, نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. حالانکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز ہر ایمان والے پر وقت پر پڑھنا فرض عین ہے. اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل, اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ فی وقتها, نماز کو, ہر نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ نماز کو تاخیر اور لیٹ کر کے پڑھنا منافقوں کی نشانی ہے. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالا, منافق نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سست اور کاہل بن کے آتے ہیں, اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کے کوئی کسی کو کہیں لے کر جاتا ہے. یہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالا, لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل متفق علیہ حدیث میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ راضی نامے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو نماز تاخیر سے آپ پہنچے, ایک رکعت دو ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز پوری پڑھائی, اور یہ ایک وجہ ہے. تیسری وجہ جو اہم ہے اور بڑی اس میں حکمت ہے, علماء اور مفسرین نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, علماء نے اتنی محنتیں کی اور ہم تک اس دین کو امانت کے ساتھ پہنچایا. علماء نے اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پہ درمیانی نماز کی, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالی کے لیے اطاعت اور خشوع خضوع سے. قانت اس میں فاعل ہے, اس سے ہے قانتین جمع, اور یہ قانت یا قنوت اسے ہے, اسی سے قنوت ہے. قنوت کو قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عاجزی اور انکساری اور خشوع خضوع کو دعا میں اللہ کے سامنے بیان اور پیش کیا جاتا ہے, اس لیے دعائے قنوت کو دعائے قنوت کہتے ہیں. تو قانتا یقنتو اس کا معنی ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا. اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ قنوت ہر قسم کی اطاعت اور ہر قسم کی عاجزی اور ہر قسم کی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان جب دعا کرتا ہے تو ایک تو دعا بذات خود عبادت ہے, اور پھر اس دعا میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو کسی اور سے مت مانگو. اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس دعا میں انسان اپنے عاجزی کو, انکساری کو اور تواضع کو اور خشوع خضوع کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اس بنا پہ قنوت میں سب شامل ہے, اطاعت کی تمام اقسام, خاص طور پر یہ تین جو بیان کی گئی, اطاعت ہے اور خشوع خضوع ہے اور دعا ہے. فرمایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی اور اگلی دو آیات جو ہم پڑھیں گے, آیت نمبر 240 اور 241, ان دونوں بھی پھر طلاق کا مسئلہ اور ان عورتوں کے مسائل ہیں جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں اور جو عدت کے ایام گزارتی ہیں, اور طلاق کے مسائل, یہی وہ مسائل ہیں جو گزشتہ آیات میں کئی ہفتوں اور مہینوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب ان کے درمیان میں نماز کا ذکر, تو یہ بڑی اہم بات علماء نے بیان کی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو ابو داؤد میں ہے. اور سنن ابو داؤد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اذا فزعہ امر, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی خاص اہم کام پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے یا نماز شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے جس میں اللہ نے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے اور دوسرے سپارے دو مقامات پہ, ایک مقام پہ حکم ہے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو, اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. ان دونوں آیات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یوں تھا کہ جب بھی کوئی اہم اور ضروری کام آپ کے سامنے پیش ہوتا فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے. اور اسی سے وہ دو رکعت ہیں جو کبھی صلاۃ استخارہ کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اہم کام پیش ہوتا ہے, کبھی صلاۃ توبہ کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی اہم کام ہے, کبھی صلاۃ حاجت کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی اہم کام ہے. انسان کی زندگی میں پریشانی ہے, کوئی ذہنی صدمہ ہے, کوئی تکلیف ہے, دشمن کی طرف سے اور مخالفین کی طرف سے تکلیف اور اذیت کا معاملہ ہے, گھر میں بیماری یا ایسے کوئی مسائل ہیں کہ طبیعت پہ پریشانی ہے, قرض کی تکلیف اور بوجھ ہے, یا ملازمت کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے, اب اس پریشانی میں اس کو کیا کرنا چاہیے, اس پریشانی میں اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ سب سے بہترین رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل کی نیت آپ باندھ لیجیے, یعنی اپنی جو فریاد ہے اور دل کا جو حال ہے وہ کسی بشر کے سامنے مت بیان کریں, اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں, دل کے سارے احوال اس کے سامنے بیان کریں. جس سے زیادہ شفقت کرنے والا انسان پر اس کی اپنی ماں بھی نہیں ہے, جس سے زیادہ شفقت کرنے والا انسان کا باپ بھی نہیں ہے, جس سے زیادہ شفقت اور رحمت کا مجسم بیوی اور اولاد اور دوست اور بڑا بھی نہیں ہے. وہ جس نے رحمت 99 حصے اپنے پاس رکھے اپنے ان بندوں کے لیے جن بندوں کو قیامت کے دن اس رحمت کی ضرورت ہوگی, تو وہ 99 درجہ رحمت کی اس دن اپنے ان بندوں پہ تقسیم کرے گا, اور اس نے ایک جو رحمت کا درجہ ہے وہ دنیا میں تقسیم کر دیا, اس رحمت کی وجہ سے کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو, اور وہی یہ رحمت ہے جس کی بنا پہ تم دیکھتے ہو کہ وحشی درندہ وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اگر یہ محبت کے سارے درجے تقسیم کر دیتے دنیا میں کوئی کسی سے دشمنی نہ کرتا, سب آپس میں رحیم اور شفیق اور مہربان ہوتے اور لطیف ہوتے ایک دوسرے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. تمہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کا درجہ بلند ہے کسی کا کم ہے, یہ تم لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو. اچھا مسلمان وہ ہے جس کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہو, اگرچہ اسے تکلیف اور مشقت اور اذیت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے, لیکن جب یہ دیکھا گیا ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے اور اس کا رسول یہ کہتا ہے تو ان سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, لوگوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں. جو شخص اللہ کو خوش کرے گا اور اللہ کی خوشی کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام خود سنبھال لے گا, اور جو شخص اللہ تعالی کو ناراض کرے گا اور مخلوق کو خوش کرے گا اللہ تعالی اس کے کام مخلوق اور بندوں کے حوالے کر دے گا. اور کام اگر بندوں کے حوالے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر رحمت و شفقت نہیں ملتی, پھر دھکے ملتے ہیں. اللہ کے دربار میں اگر انسان چلا جائے اللہ کے دربار میں اس کا استقبال ہوتا ہے, اللہ کے یہاں دھکے نہیں ہیں اور حقارت نہیں ہے, طنز نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, وہاں کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی. اللہ تعالی کی نگاہ میں مخلوق ساری برابر ہے, اللہ تعالی سب کی بلا تفریق سنتا ہے, بلا تمیز سنتا ہے, اور اللہ کی سب مخلوق ہے. تو کہا کہ جب انسان کو اس قسم کے معاملات پیش ہوں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. نبی علیہ السلام کا اسوہ یہی تھا کہ جب کوئی اہم کام پیش آتا تو دو رکعت نیت باندھ کے اللہ کے سامنے اپنی اس تکلیف کو پیش کرتے, تو صلاۃ حاجت کی شکل میں, اور کبھی صلاۃ استخارہ کی شکل میں, اور کبھی صلاۃ توبہ کی شکل میں انسان اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ جو ان آیات میں ہم مسائل پڑھتے ہیں, کہا کہ جب جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح کے بعد طلاق کا مسئلہ اگر آ جائے اور کسی شخص کا انتقال اگر ہو جائے تو فرمایا کہ ان تمام حالات میں نکاح کا معاملہ ہو تو اس وقت ایسے حالات میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور سرور ہوتا ہے. تو کہا کہ انسان کی زندگی میں جس قسم کا حال بھی اس پر پیش ہو ہر حال میں وہ اپنی اس خوشی کو بھی اور اپنے اس غم کو بھی اللہ تعالی کے سامنے پیش کرے اللہ کی عبادت کر کے. اب یہی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ سجدہ شکر اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتا ہے, دو رکعت نفل پڑھتا ہے شکرانے کے. تو کہا کہ انسان کی زندگی میں حالات مختلف ہیں, خوشی بھی ملتی ہے تکلیف بھی, تو جو بھی حالت ہو تمہاری, خوشی ہو تب بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کر کے دو رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھ کے اپنی اس بندگی کا ثبوت دو جس کا ذکر یہاں ہے کہ حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی پابندی کرو, فرض نمازیں بھی اپنے وقت پر پڑھو, اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں ان نمازوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرو, جوڑو, قائم رکھو جس تعلق کا, بندے کے اس تعلق کا